سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم فدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وملك فضائلهم وعاصم حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بيتوا بيت محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجل مختلف سورة أحزاب آیت نمبر 39 39 میں ارشاد رب العزت ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل اللہ کے اہم پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اس پیغام رسانی میں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے اور اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت مجیدہ خداوند عالم کے ان بندوں کی توصیف و ثنا بیان کر رہی ہے کہ جو اللہ کے اہم ترین پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اردو زبان میں عربی کی ماہیت میں دو لفظ بہت مشہور ہیں، نبی اور رسول، دونوں عربی سے لیے گئے ہیں لیکن نبی اور رسول میں ماہیتاً بہت فرق ہے۔ نبی اس نمائندہ خدا کو کہا جاتا ہے جو کسی کی خبر یا کسی کا نمائندہ بن کر یا خدا کا یا کسی رسول کا نمائندہ بن کر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ممکن ہے خود خداوند عالم اسے نبی قرار دے اور وہ براہ راست جو وحی کا طریقہ رائج تھا اس کے مطابق اخذ وحی کرتا ہوا، دریافت وحی کرتا ہوا اس نبی کو جو حامل نبا، نبا یعنی خبر ہے، اس کو پہنچا دیتا ہے، یا رسول اسے حکم دے کہ تم اللہ کی طرف سے میری اجازت سے نبی ہو، صاحب خبر ہو، اس خبر کو پہنچا دو۔ اور یہ نبا کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے چونکہ مفعولی اور رفیع حالت ہوتی ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں کام کرنے والے کی، میں کام کرتا ہوں، ہم کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، تم کام کرتے ہو، تو یہ کرتے ہو مختلف انداز سے تبدیل ہوتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، تم کام کرتے ہو، وہ کام کرتے ہیں، تو یہ حالتیں اس کو عربی زبان میں رفیع یا مفعولی یا مجروری حالت کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ موقع نہیں ہے کہ اس کو یہاں پہ بیان کیا جائے، اور خارج اس بحث ہے۔ نبا عما یتساءلون عن النبا العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور بات آگے جو عرض کرتا چلوں، عما یتساءلون، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، الذی هم فیہ مختلفون، کہ اس خبر کے بارے میں، اس خبر کی سچائی اور صداقت کے بارے میں، اس خبر کی اتباع کے بارے میں ان میں اختلاف نظر پا جاتا ہے. روایت کہتی ہیں وہ خبر مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام علی اور علی کی ولایت، مولا علی اور ان کی ولایت کے بارے میں یہ خبر عظیم ہے. اور خود مولا کائنات نے کہا انا نبع العظیم، میں خدا کی وہ خبر ہوں کہ جس میں لوگوں میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے. تو نبی خبر دینے والا، حامل نبع ہے خبر دینے والا، اس لیے عربی میں خبروں کو الانباء کہا جاتا ہے، آخر میں حمزہ الانباء. تو نبی کون ہے؟ جو خبر دے. لیکن رسول وہ ہے کہ جو اہم ترین پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اسی لیے اس کو رسالت کہا جاتا ہے، اسے مرسل کہا جاتا ہے. مرسل یعنی جسے بھیجا گیا ہے. اور ان میں سے بہت سارے یعنی رسول ہیں، ان رسولوں میں سے پانچ جو ہیں وہ صاحب شریعت ہیں، یا وہ کتابیں جو ان پر نازل ہوئی ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ مقدمہ ہے اس آیہ مجیدہ کے اصلت کا. رسالات، رسالات یعنی اہم ترین پیغام، اہم ترین میسج. الذین، وہ لوگ. الذین جہاں پہ آ رہا ہے قرآن کریم میں، وہاں صفت بیان کی جا رہی ہے، وہاں پہ ان کی یا اچھائی میں یا برائی میں ان کی مد و ثنا یا مذمت ہے. الذین، وہ لوگ. یبلغون، مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں، مسلسل پہنچا رہے ہیں. یہ وہی تبلیغ کا لفظ ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے آیا، یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک. ایک ہی جگہ بلغ آیا ہے، پہنچا دو وہ حکم بقول علامہ طالب جوہری صاحب کے، کہ وہ بھی ولایت علی کی تبلیغ کے لیے آیا ہے. تبلیغ یعنی پہنچا دو وہ حکم جو ولایت علی سے متعلق ہے اور تم پر نازل کر دیا گیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فما بلغتا رسالتہ، اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو تم نے گویا کوئی بھی کار رسالت کو نہیں پہنچایا. فما بلغتا، تم نے نہیں پہنچایا. اسی سے بلوغ ہے، کہتے ہیں نا بچہ یا بچی سن بلوغ کو پہنچ گیا، یعنی اب اس سطح، اس زندگی کے موڑ پر ہے جہاں پر واجبات اس پر واجب ہو رہے ہیں اور حرام چیزیں اس پر حرام ہو رہی ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. الذین صفت ہے، الذین وہ لوگ. یبلغون، مسلسل پہنچا رہے ہیں. کیا پہنچا رہے ہیں؟ رسالات اللہ، اللہ کی رسالات کو، اللہ کے اہم ترین پیغام کو. ویخشونہو، اور اس پہنچانے میں صرف و صرف اللہ کا خوف و خشیت ان پر طاری ہے. ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ تاکید ہے دوبارہ سے. جب کہہ دیا کہ اللہ کا خوف و خشیت ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. کوئی بھی جتنا بڑا بھی ان کے سامنے آ جائے، یہ خاطر میں لانے والے ہیں. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ مجیدہ در حقیقت صاحبان تبلیغ کے لیے، مبلغین کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور خصوصاً جتنا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اس میں تبلیغ کی اہمیت دو چندہ ہوتی چلی جا رہی ہے. خصوصاً اس زمانے میں کہ دجالیت اور شیطنت اپنے عروج پر ہے، اور آخری زمانے کے آثار ہویدہ ہوتے جا رہے ہیں، آشکار ہوتے جا رہے ہیں. لہذا ہم لوگ کے ذہنوں میں جو ایک ناقص تصور ہے امام زمانہ کی غیبت میں اور ان کے انتظار میں، کہ دجالی نظام ہوگا اور جناب بس کفر کا دور دورہ ہوگا، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، فسق و فجور کا راج ہوگا، اور ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس زمانے مومن کیا کرے گا؟ مومن گوشہ نشین ہو جائے گا، اصلا اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا. یہ ایک طرف کا قضیہ ہے، یہ ایک سکے کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، دوسرا رخ ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا کہ اس زمانے میں جب شیطنت اور دجالیت اپنے عروج پر ہوگی، خود لفظ دجال پر بحث کرنے کی ضرورت ہے. میں جو آج موضوع سلیکٹ کر کے لایا ہوں یا منتخب کیا ہے، وہ ہے جہاد طبیعی. جہاد تبیین کیا ہے؟ آیت اللہ علیہ السلام خامنائی کی تقاریر کا مجموعہ جہاد تبیین کے نام سے. جہد طبیب، طبیب کا لفظ ہمارے یہاں مستعمل نہیں ہے، لیکن تبیین بیان سے ہے، بیان کرنا. ایک ہوتا ہے بیان کرنا، اردو میں شاید وہ وسعت و گہرائی موجود نہ ہو جو عربی زبان میں ہے. بیان و تبیین میں فرق ہے. بیان میں بیان کر دوں آپ کو، تبیین یعنی کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں آپ اس کی شرح کریں، یہ مثلا اردو کی شرح ہے، یہ مثلا اسلامیہ کی شرح، کتابوں میں ہوتی ہے نا بچے تیاری کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے تشریح کرنا، تشریح کرنا یعنی کھول کر اسے بیان کر دینا، اس کے ایک ایک جز کو، اس کے ایک ایک حصے کو کھول کے بیان. تشریح بھی تبیین کے وزن پر ہے، تبیین یعنی کھول کے بیان کر دینا. کیوں ضرورت پیش آئی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای کو کہ اس زمانے میں جہاد تبیین پر یہ کتاب، ابھی زیارات پہ جانے کا اتفاق ہوا اور یہ کتاب ان کے آپ کی خدمت عرض کروں، بیانات کا مجموعہ ہے، تقریباً 383 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، جو ان کے بیانات کو کمپائل کیا گیا، جمعوری کی گئی اور مختلف مواقع میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کو کتابی صورت میں زیور طباعت سے آراستہ کیا گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دشمن کذب و دروغ سے کام لے رہا ہے. دشمن تمام تر اپنی بساط کے مطابق اس زمانے میں، اس زمانے غیبت کبریٰ میں، غیبت امام زمانہ کے حقیقی مفہوم کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس زمانے غیبت میں روایات کے تناظر میں جو مومن کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو مومنین تک نہ پہنچانے کے لیے دجالیت کے سہارے اپنے کاموں کا انجام دے رہا ہے. خود دجال کیا ہے؟ دجال کہتے ہی بہت زیادہ دھوکے باز اور فریب کار کو ہے. اب خود دجال ایک الگ موضوع ہے کہ جس پہ گفتگو کی جائے، دجال روایات میں کس طریقے سے آیا ہے. ہمارے ذہن میں دجال ایک شخص ہے. دیکھیے گا، روایات کی اپنی ایک زبان ہے، اپنی ایک لینگویج ہے. جب تک کہ اس زبان کو، اس لینگویج کو نہ سمجھا جائے، ہم روایات کو نہیں سمجھ سکیں گے. لہذا ضروری ہے کہ روایات کو اس تناظر میں، کہ جس تناظر میں، جس پس منظر میں امام بیان کر رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ دور میں اس کی تطبیق کی جائے، تب جا کے سمجھ میں آئے گی. ہمارے ذہن میں دجال آئے گا، ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس کی چار ٹانگیں، ایک مشرق مغرب شمال جنوب، اور وہ بہت لمبا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور یہ ہوگا. یہ سب بچپن میں ہم سنتے آئے ہیں، کیونکہ ذہنوں میں جو تصور تھا روایات کو من و ان پڑھ کر، اس کا ترجمہ کر کے، جو اسکیچ ہم نے کھینچا ہے پیپر پر اور اپنے ذہنوں پر اور اپنے بچوں کو سنائے، وہ یہی ہے. اور پھر وہ تمہیں بھوک کا ہو زمانہ ہوگا، وہ تمہیں کھانا دے رہا ہوگا، اور جو کھانا کھائے گا وہ مر جائے گا، جو زندہ رہے گا وہ، جو بھوکا رہے گا وہ زندہ رہے گا. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، مقولات ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں. تو آیا واقعی دجال کسی شخص کا نام ہے؟ آیا دجال واقعی کسی گدھے میں سوار ہوگا؟ آیا واقعی دجال اسی طرح کھانا تقسیم کرے گا ہر کس میں؟ میں نے پھر وہی کہا کہ وہاں پہ ہمیں جانا ہوگا امام کے زمانے کے، امام کس پس منظر میں، کس سینیریو میں، کس صورتحال میں وہ بیان کر رہا ہے. لہذا اس پس منظر کو دیکھے بغیر ہم روایت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. نہ صرف اس پس منظر کو، بلکہ اس زمانے کے سیاسی حالات، اس زمانے کے جغرافیائی حالات، اس زمانے کے اخلاقی حالات، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روایت کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کی تطبیق کرنی ہوگی. اور تطبیق کرنے میں بھی ہم حق بجانب نہیں کہ ہم کہیں گے 100% جو امام نے دجال کی نشانیاں بتائی ہیں وہ مثلاً فلاں ملک پر یا فلاں شخص پر پوری اترتی ہیں اور آج جو ہے وہ دجال ہے. نہیں، جیسے حسن مسنہ، نفس زکیہ یا اسی قسم کے اور بہت سے، یا سید خراسانی، اب یہ شخصیات کا تعارف کرایا گیا. آیا واقعاً یہ کوئی شخصیات ہیں یا یہ کوئی سسٹم اور نظام ہے؟ بس ایک زمانے کچھ بیوقوف جو ہے وہ احمدی نژاد کو کہنے لگے کہ جناب یہ جو ہے وہ فلاں کام کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے، بعد میں پتہ چلا وہ پٹری سے اتر گئے بدبخت. وہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ان لوگوں کا. تدبیق کرنا جو ہے نا وہ بڑا اہم کام ہے. یہ تدبیق کرنا یعنی اس کو اپلائی کرنا, اپلیکیشن کرنا, اس کو منطبق کرنا, تدبیق کرنا اہم کام ہے. اس کے لیے بصیرت چاہیے. دھوکہ دینے والے احمد نژاد کے 4 سال کو انہوں نے دیکھا کہ ایران کا صدر مثلا بڑی انقلابی باتیں کر رہا ہے, بس یہ جو ہے وہ مسیحا آ گیا, وہ اگلے 4 سال وہ پٹری سے اتر گیا, بالکل ہی یعنی نائب امام کے خلاف ہو گیا. تو سید خراسانی یا نفس زکیہ یہ اس قسم کی, یا مثلا وہ لاہور سے ہمارے مولانا صاحب نے نفس زکیہ کہہ دیا ان کو, آیت اللہ نمر باقر نمر کو. تو تدبیق میں احتیاط کرنی چاہیے. تدبیق جو ہے وہ بڑا اہم کام ہے. تدبیق کا مرحلہ یعنی بہت ہی عرق ریزی کے بعد, علم کے حصول کے بعد اس کو تدبیق کرنا ہے. اور اس میں بھی ہم یعنی قطعی نظر نہیں ہو سکتے کہ جناب یہی میری رائے صحیح ہے اور اس وقت یہ چیز ہے. دجال کا موضوع بھی روایات میں بالکل ایسے ہی ہے. آیا دجال کسی شخص کا نام ہے؟ نہیں. فی زمانہ ہم جتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور حقانیت مذہب اہل بیت آشکار ہوتی جا رہی ہے, اس میں ضروری ہے کہ اس قسم کی اصطلاحوں کو, تعبیروں کو, شخصیات کو جو بیان کی گئی ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. میرے درود بھیجے محمد والے. جہاد تبیین یعنی جہاد بیان, یعنی بیان میں وہ وسعت نہیں جو تبیین میں ہے. اس لیے میں عربی کے لفظ کا سہارا لے کر اس کو اردو پر منطبق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میری بات جو ہے وہ سہل و آسان ہو جائے. جہاد تبیین یعنی وہ بیان کے جس میں تمام گوشوں پر روشنی ڈالی جائے اور اس کی تمام پہلوؤں اور آباد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. میں نے کہا کہ ایک موضوع ہمارا دجالیت ہے کہ جس کے لیے جہاد تبیین کی ضرورت. دجال یعنی وہ نظام یا وہ شخص یا وہ فرد یا وہ سسٹم کہ جو انتہائی کذب و دروغ کے ذریعے سے کام لے کر اپنا کام آگے بڑھائے. اور آج کا میڈیا جن صفات کا مالک ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں مکمل دجالیت کی صفات رکھتا ہے. بی بی سی دجالی صفات رکھتا ہے, وائس آف امریکہ دجالی, سی این این دجالی صفت رکھتے, الجزیرہ دجالی صفت رکھتے. یہ وہ ٹی وی چینلز, یہ وہ رسانے یا ذرائع ابلاغ ہے کہ جو کس کو دروغ کے ذریعے سے کام لیتے ہیں. مثلا 1980 میں سارڈ آف اسلام کے نام سے بی بی نے ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی تھی. اس زمانے میں میڈیا ہمارے پاس نہیں تھا, خصوصاً اہل تشریح ان چیزوں سے بہت دور تھے, نیا نیا انقلاب آیا تھا. سارڈ آف اسلام بی بی سی نے بنائی, کسی اور چیز میں نہیں بنائی, توجہ رکھیے گا. اتنا بڑا انقلاب 79 میں آ چکا ہے, نہیں بنائی. نائب امام کے انقلاب کا ظہور ہو چکا, نہیں بنائی. غیبت صغرا کا, غیبت صغرا کا اس میں میری گفتگو موجود ہے, غیبت صغرا کا آغاز ہو چکا, غیبت کبرا کا آغاز نہیں ہوا ہے, غیبت صغرا کا آغاز ہو چکا ہے. اس پہ ڈاکیومنٹری نہیں بنائی. کہاں کے بنائی؟ دنیا بھر سے قمع و زنجی کے ماتم پہ اس نے ڈاکیومنٹری بنائی. اس زمانے میں قمع کا ماتم کا اور زنجیر کے ماتم کی ایک دھاک تھی, ٹھیک, یقیناً تھی. اس زمانے میں اس کا ایک اثر تھا, اس زمانے میں اس کی ایک تبلیغ تھی, بالکل تھی. اس زمانے میں خلوص تھا, بالکل تھا. اس زمانے میں اجر و ثواب تھا, بالکل تھا. قمع و زنجیر کے ماتم کا, جس کو خود رہبر معظم نے بھی کہا ہے, جن لوگوں نے کیا ہے اور کر چکے ہیں وہ ثواب اور اجر کے حقدار ہیں. توجہ رکھیے, اسی زنجیر کے ماتم ہے, اسی قمع کے ماتم پر, جس کو عربی میں تطبیر کہا جاتا ہے. تطبیر تو اسے تطبیر. وہاں پر جو ہے بی بی سی نے کہا تشیع کے ایک چہرے کو, کیونکہ تشیع اب یوں کہوں گی اسٹریم لائن میں آ رہی تھی, تشیع اب رولنگ لائن میں آ رہی, لیڈنگ پاور میں آ رہی تھی. تشیع دشمن سمجھ رہا تھا کہ اب اسلامی انقلاب کا جو آغاز ہوا ہے امام خمینی کی قیادت میں, ظہور صغرا کا جو آغاز ہوا ہے, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. لہذا تشیع کے ماتم کے, عزاداری کے ایک چیپٹر کو, ایک گوشے کو اٹھا کر اسے پوری دنیا میں پھیلایا گیا. ہم بہت خوش ہوئے, سارڈ آف اسلام جناب بی بی سی نے قمع کے ماتم کو, زنجیر کے ماتم کو بڑا پھیلا دیا اور بہت سے لوگ تو اس کو دعائیں دینے لگے. اور حدیث غزہ کے بعد بی بی سی کے لیے دعائیں بھی ہو رہی تھیں اور منتیں بھی مانی جا رہی تھیں ماشاءاللہ سے, کہ ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ ماتم کے فروغ کرنے والے بی بی سی میں لگ جائے. یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو مومنین نظر نیاز بھی ہو رہا ہے بی بی سی کے لیے، طول عمر کے لیے، درازی عمر کے لیے دعائیں بھی ہو رہی تھیں، بصیرت نہ ہوتا پھر یہ ہوتا ہے. لیکن مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ تھا کہ تشیع کی حقیقی تبلیغ کو، تشیع کے حقیقی چہرے کو، جو اسلامی انقلاب کی صورت میں لوگوں تک پہنچنا شروع ہو رہا تھا، ذوب عاشی کر رہا تھا، اس کا راستہ روکنے کے لیے ایک حصے کو اٹھا کر بند بنا گیا، ڈیم بنایا گیا تاکہ تشیع کی تعلیمات وہاں تک نہ پہنچے. اب بظاہر تو ایک دستاویزی فلم ہے کہ جس میں سورٹ آف اسلام اور دوسری چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کو سمجھ، اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. یہ ایک چیز میں نے بیان کی. تو دجالیت اور شیطنت اپنے پورے عروج پر ہے، جھوٹ کذب. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بی بی سی کے، سیروین کے، 1980 کے، 70 کے شیعہ سنی فسادات کے، خصوصاً عالمی سطح پر جو تجزیے پیش کیے جاتے تھے، رپورٹ دینے میں بالکل سچائی سے کام لیتے تھے، ہماری رپورٹ یہ ہے، رپورٹ صحیح ہوتی تھی، ڈنڈی کام مارتے تھے تجزیے میں. یہی مسعود اللہ خان صاحب، سیر بھی نہ آتا تھا، یعنی واقعاً یعنی ہمارے لیے پاکستان کی اکثریت کے، پاکستان نہیں بلکہ جن کو اردو زبان سمجھنے والوں کے لیے وہ وحی منزل کا درجہ رکھتی تھی. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، یعنی لوگ ٹولیوں کی صورت میں بی بی سی کو 8:30 بجے کے شک ٹائم ہوتا تھا، یاد نہیں مجھے، لیکن وہ اس کا خاص میوزک آتا تھا، اس کو سنتے تھے، اور پھر خبریں اس کے بعد سیروین اور مختلف جو مراسل نگار ہوتے تھے ملک سے اور دنیا سے وہ بھیجا کرتے تھے، ڈنڈی وہ مارا کرتے تھے. یہی آج ہو رہا ہے، بی بی سی آج، وائس آف امریکہ، الجزیرہ آج یہی کام کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں. اور اب مزید اس پہ شیعہ چینلز بھی آ گئے، وہی شیعہ چینلز جن کو ملکہ برطانیہ سپورٹ کر رہی ہے، جن کے لیے جیاس الغزالی وہ شیرازی گروپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدہ ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ، ملکہ زبر سیدہ ہیں، جناب زہرہ کی اولاد سے. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس نوعیت کا کام ہو رہا ہے. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دجالیت اپنے عروج پر تھی، یہ تمام تر تو تجزیے پیش کیے جا رہے تھے، یہ سب کیا ہے وہاں پر خبر دینے میں صحیح تھے، لیکن کہاں وہ آہستہ آہستہ ذہن سازی کر رہے تھے، اس کا نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے. چھوٹی سی مثال میں دوں، ابھی ایک قصیدہ یا جس کو آپ ترانہ کہیں یا منقبت کہیں، سلام فرمان دے، 313 تعداد پر مشتمل بچے اور بچیوں نے مسجد جمکران کے صحن میں پڑھا، اور امام زمانہ کی عنایت و توجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا. اب اس میں اعتراضات شروع ہوئے، یعنی وہ مولوی جو کسی چیز پہ نہیں بولتے ان کو بڑی تکلیف ہوئی، سیاسیات ان کی ہے نہیں، اجتماعیت ان کی مولوی صاحب کے ہیں نہیں، لیکن ان کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ کہہ رہے بین الحرمین میں میوزک بجا دیا، جناب سلام فرمان دے، منقبت پڑھ دی آپ نے. ارے بھائی اگر آپ آیت العزیز ثانی کے مقلد ہیں، فتویٰ موجود ہے، حرام میوزک ہوتا ہے، حلال میوزک ہوتا ہے. تو کچھ اپنے بھی بیوقوف بن گئے، ماموں بن گئے معذرت کے ساتھ، یا دھوکہ، بصیرت نہیں ہو، تو جناب میوزک ہے، میوزک ہے، میوزک ہے. جناب میوزک کی قسمیں، ہر میوزک حرام نہیں ہوتا. یہی جو ہماری موسیقی کا مسئلہ ہے منقبتوں میں، یہ جو بے ہنگم اور بے بدتمیز قسم کا میوزک ڈالا گیا، ہاں اس کی مخالفت ہونی چاہیے، سمجھانا یہ علماء کا کام ہے، یہ مفتیان اکرام کا کام ہے، یہ مجتہدین کے نمائندوں کا کام ہے، سمجھائیں کہ حلال میوزک ڈالو بھائی، ضروری کہ یہ وہاں سے کاپی کرو، کنسرٹ والا اور میوزک ڈال دو. تو مولانا صاحب کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب میوزک میوزک میوزک. خوب جناب آپ کو کسی اور چیز میں تکلیف نہیں ہوئی، امریکہ نے، اسرائیل نے تشیع کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، سپاہ صحابہ نے فلاں کے لیے اتنے کام کر دیے، ابھی خیر عموم کا مسئلہ ہو گیا، اس میں کوئی بیان نہیں آ رہا. یہ سلام فرماندے پہ ہی کیوں بیان آ رہا ہے کہ میوزک چلا دیا، جناب علماء خاموش ہیں اور توہین ہو گئی بین الحرمین کی کربلا میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی انہی کی زبان بول رہے ہیں معذرت کے ساتھ مولانا صاحب. دشمن بھی اس وقت اینکرز بیٹھائے ہوئے، چینلز بیٹھائے ہوئے، کریں یہ سلام فرمان دے، یہ ایک منقبت ترانہ اور قصیدہ نہیں ہے، یہ در حقیقت بہانہ ہے امام زمانہ کے نام کا، پیچھے مرجعیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اب دشمن پروپیگنڈا شروع کیا، اسرائیل جیسا، امارات جیسے ممالک کے ٹیلی ویژن اور اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں سیٹلائٹ چینل جو لائیو گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے چینلز۔ صرف ایک بتا رہا ہوں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی محبت اور عقیدت کو نسلوں تک پہنچانے پر تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرجعیت اور فقاہت مضبوط ہو رہی ہے زمانے میں، ان کو جو تکلیف ہے، ان کو جو ضرر پہنچا ہے، ان کی جو دکانیں بند ہوئی ہیں، ان کی جو پول پٹی کھلی ہے، ان کے چہرے پہ جو پڑی ہوئی دبیر نقاب تھی، ان کے اور ان کے اعلی کاروں پر، دیسی اعلی کار جو ہیں معذرت کے ساتھ، ان کو نیوٹرل بھی کہیں آپ، لبرل بھی کہیں، اس میں مولوی بھی شامل ہو گیا، امامہ لگا کر ملا بھی شامل ہو گیا ہے، نام نہاد مجتہدین بنا کر ڈمی وہ شامل ہو گئے ہیں، ذاکر شامل ہو گیا، شاڑ شامل ہو گیا، ملا شامل ہو گیا، سب شامل ہو گیا۔ میں مولویوں کو بدل ذمہ نہیں کہوں گا، پہچانے، بصیرت رکھیں کہ امامہ لگا کر، امامہ ہماری بہت مقدس تھا، شیروانی ٹوپی ہماری بہت مقدس تھی، بڑے بڑے نام ہمارے گزرے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اب اسی چہرے کو، اسی لباس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لگا مولوی بھی معذرت کے ساتھ، تین کو پیر کے نیچے، پانچ کو ہاتھ میں رکھو، گاڑی چلاؤ۔ بھائی یہ دشمن کی زبان ہے، یہ فقہا کی، ہمیں فتویٰ نہ بتاؤ، ہم مشترک، میں نے یہ امامہ مثلا دکان سے اور روڈ سے نہیں خریدا ہے، مثلا فلاں مشترک سے پہنے، وہ فلاں مشترک سے پہنے تو جا کے اسے پوچھو بھی تو، کہ تین کو پیر کے نیچے، پانچ کو ہاتھ میں رکھو، آئیے یہ تمہارے لیے کہنا جائز ہے۔ مولوی بھی شامل ہو گیا معذرت کے ساتھ، ملا بھی شامل ہو گیا، پیٹ پرس، شہرت پرس، سیلیبریٹری کے خواہش مند افراد، شاعر ذاکر سب شامل ہو گئے اس میں۔ تو اینکرز بٹھائے ہوئے انہوں نے، گفتگو ہو رہی ہے دجالیت پر، گفتگو ہو رہی ہے سلام فرماندگی کس پر، قصیدے پر، منقبت پر، ترانے پر، یہ نام یہ فقہ، کیونکہ فقہ فقیہ نے، مجتہد نے ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ تو اس وقت جہاد تبیین کی ضرورت ہے ہمارے زمانے میں، ایک ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ مومن بس گوشہ نشین ہو جائے گا، کچھ نہیں کرے گا، یعنی جو حالات جیسے ہوں گے اس پہ ہجوم کریں گے، ماریں گے، توڑیں گے، کچلیں گے، مس لیں گے، وہ بس تصویر لے کے یا تو امام زمانہ کو یاد کر رہا ہوگا، یا حسین یا حسین کر رہا ہوگا، اس کی کوئی اجتماعی اور سوشل ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی ناقص تصور ہے، اور تشیع کی بلیغ ترین، عظیم ترین، نورانی ترین تعلیمات سے بالکل منہ موڑنا ہے۔ بالکل ضرور بھیجیے محمد والے محمد، ایک دفعہ ضرورت ہے اس وقت تشیع کی حقیقی تعلیمات کو لوگوں سے۔ ابھی میں عشرہ اولی میں خیر پور ناتن شاہ کے علاقے اور اطراف میں جو گاؤں دیہات بورڈ تھے اور شہر تھے، وہاں پہ مصروف عمل تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ زیارت عاشورہ کتنی مستند، مدلل، جامع، منفرد زیارت ہے، زبان خاص وہاں حیف نہیں ہے، حیف نہیں ہے یہ کہ شیعہ زیارت عاشورہ سے نابلد ہو۔ شاید آپ کے لیے یہ مسئلہ اتنا اہمیت کا ہے، در پڑھتے ثواب ملتا، پڑھی جاتی زیارت عصر عاشورہ۔ اچھا یہ تعلیمات جو اہل بیت نے پہنچائی ہیں، مولوی مولا شاہ ذاکر کی تعلیمات نہیں ہے، یہ زیارت عاشورہ امام کی تعلیم کرتا ہے۔ اس کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے زیارت عاشورہ کو۔ بہر جو عصر عاشور کی خاص زیارت ہے امام حسین کی، کہ جو اعمال میں لکھی گئی مفاتن جنرل موجود ہے، حیف نہیں کہ ایک شیعہ، ایک منتظر، ایک حسین کا عزادار ان زیارتوں سے آشنا نہ ہو۔ اب یقین کیجیے کہ 25-30 سال میں پہلی مرتبہ اذان حضرت علی اکبر سے پہلے میں نے تلاوت کی ترجمے کے ساتھ، مسائل کے ساتھ. اصل لوگ بے خود ہو گئے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، خواتین وجہ خواتین بے ہوش ہونے لگی. اصل کہتے 26 سال میں 30 سال میں پہلی دفعہ زیارت عاشورہ پڑی گئی، پہلی مرتبہ میں نے، چونکہ وہاں پر ہماری شام غریبہ رات میں ہوتی ہے، وہاں دن کے اجالے میں ہوتی ہے، مغرب سے پہلے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں گاؤں سے 10 میل 8 میل 12 میل 6 میل دور لوگ پیدل قافلوں کی صورت میں آتے ہیں، مرکزی جلوس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر لوٹ جاتے ہیں، تو چونکہ اندھیرے ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، لہٰذا شام غریب پہلے رکھی جاتی ہے. اس شام غریب میں نے وہ آخری جملے کے جس میں امام حضرت رسول اللہ جناب فاطمہ الزہرا، حضرت علی اور امام حسن علیہ السلام کو تعزیت پیش کیا، احسن اللہ لک الادا فی ولدک الحسین، احسن اللہ لک الادا فی ولدک الحسین، تمام یعنی ان شخصیات کی خدمت میں یہ تعزیت پیش کی. حیف نہیں ہے کسی، یعنی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے تشیع کی بلیغ ترین اور عظیم ترین تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ایک جھلک بتا رہا ہوں، یہ یوں کہوں گے ایک رخ سے ایک تھوڑا سا پردہ ہٹا رہا ہوں میں. تو جہاد کی ضرورت ہے، وہ بھی جہاد تبیین کے اعلیٰ ترین تعلیمات، اور یہ اگر جہاد نہ ہو تو کتنا. میں صرف چاہتا تھا کہ جناب زینب اور امام سجاد کے خطبوں کو یہاں سے متصل کروں، لیکن اب شاید دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. لیکن چاہوں گا کہ دو مثالیں میں دوں، ایک سیرت امیر المومنین سے اور ایک سیرت حضرت امام سجاد اور سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم کی. دونوں بھیجو محمد بس اس وقت ضرورت ہمیں ہے کہ تمام تر ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے اور ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. حقیقی تعلیمات اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ جو آپ نے رہبر کے عنوان سے سنا کہ آپ سوشل میڈیا کو مثبت طور پہ استعمال کریں، یا آیت اللہ حسن زادہ عمری جیسے عظیم شخصیت نے اخلاقی نکات بیان کی ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے، یا حسن نصر اللہ نے خدا کی حفاظت فرمایا انہوں نے بیان کیا ہے، یا مختلف علماء آپ کے اردو زبان سے تعلق رکھنے والے افراد بیان کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے دنیا کو صحیح طور پر جو ہے وہ حق پہنچانے کی. اور یقین کیجئے کہ زمین اتنی زرخیز ہے، لیکن میں سن کی صورت میں خود دیکھ کے آیا ہوں، اور واقعاً میرا دل بھی روتا تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے تھے ان کی پسماندگی دیکھ کر، ان کی یہ سب و حالی دیکھ کر، ان کی تعلیمات اہل بیت سے دوری دیکھ کر. عشق اتنا، عقیدت اتنی، محبت اتنی، 10 میل کا سفر، سخت گرمی اور حبس کے عالم، ننگے پیر، تپتی ہوئی زمین، تپتی ہوئی روڈیں ڈامر کی، تارکول کی، کالے کپڑے، پسینے میں شرب، اور یا حسین کہتے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ ایسے گاؤں دیہات علاقے تھے کہ جہاں پر پانی میں ان کے علاقے زیر آب آ رہے، گھر ڈوب گئے، ڈوب گئے گھر، لیکن حسین کی محبت میں کوئی کمی نہیں، کوئی کسر نہیں اٹھا رہے. اسی آب و تاب، اسی شوق، اسی اشتیاق، اسی عقیدت کے ساتھ 9-10 کے جلوسوں میں شامل ہوئے. کہنے کا مقصد یہ کہ عقیدت، لیکن تعلیمات اہل بیت سے دور ہے، الگ لگایا ہوا ہے لیکن دور ہے. ابھی آپ نے بلوچستان کی وہ مووی دیکھی، ایک سنی میرا بھائی، وہ کیا کرے، سبھی لگے پانی، اور ناصبی آتے ہیں اور کہتے ہیں سبھی اٹھاؤ، یہ شیعوں کی رسم ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں سنی ہوں، اس کے شیعوں سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ درندگی، یہ صفاقیت، یہ جہالت موجود ہے ہمارے یہاں. ایک طرف وہ عقیدت دیکھنے میں ملتی ہے شیعوں کی اور مولائیوں کی اور رضاداروں کی، لیکن حقیقی تعلیمات پہنچانے والا کوئی نہیں. حتیٰ کہ میرا جو ڈرائیور تھا وہاں پہ، وہ اہل سنت سے تھا، تو بقول اس کے کہ وہ بہت متاثر ہوا. اس بہرحال خوش اخلاق تھا، وہ نوجوان تھا بالکل، 21-22 سال کا. تو اس نے کہا کہ آپ صاحب میں نے بہت کچھ آپ کی مجال، وہ مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، بعض اوقات میرے ساتھ آ کے بیٹھتا تھا، وہ مجھے پانی دیتا تھا، تو میں بتاتا تھا کہ یہ میرے سنی بھائی میرے ساتھ ہے، تو میں سمجھاتا تھا. تو لوگوں کو اشتیاق ہوا کہ وہ مذہب اہل بیت کے متعلق جانیں، تو یہ سب جہاد تبیین کی ضرورت ہے کہ ہم تشیع کی حقیقی تعلیمات کو پہچانیں۔ یہ جہاد آئمہ کی زندگی میں نظر آتا ہے، لیکن اگر امام کو امام کا ساتھ نہ دیا جائے تو علی جیسا امام بھی جو ممبر سلونی کا خطیب کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اس کی گردن پہ بھی تلوار رکھ دی جاتی ہے۔ اس کو ہمارے کہتا ہے امام مقام بیان میں ہے۔ مثال کے طور مقام بیان کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ سیاسی، نہ اخلاقی، نہ کوئی جغرافیائی، صحیح، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اور میں ایک چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں، کھل کے اس کے اثرات کو، آباد کو، پہلوؤں کو، اینگلز، زاویوں کو بیان کر رہا ہوں، میں مقام بیان ہوں۔ لیکن آپ مجھے کہیں کہ مولانا آئیے آپ مثلا 10 منٹ کی 15 منٹ گفتگو کیجیے جہاد تبیین کے بارے میں، میں مقام بیان میں نہیں ہوں۔ مقام بیان سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں میرے پاس نہ کیپیسٹی ہے کہ میں اس تمام مطالب کو آپ کے سامنے نچوڑ کر بھی بیان کر سکوں۔ معذرت کے ساتھ یہ نچوڑنے کا جو لفظ آمدن استعمال کیا، یہ کوئی نیبو کا رس نہیں کہ نیبو کا رس نچوڑ دوں اور آپ کو پانی کے ساتھ پلا دوں اور آپ کو جو ہے مزہ آ جائے نیبو کے رس پینے کا۔ معذرت کے ساتھ یہ روح افزا نہیں کہ پانی میں گھول کے دے دوں روح افزا کا مزہ آ جائے، نہیں، بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں جس کے گوشہ و کنار کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں آ رہا ہوں امیر المومنین علیہ السلام، توحید، نبوت، امامت، ولایت، اہل بیت، قیامت، دنیا کی حقیقت، زہد و پارسائی، اجتماعیت، ظالم، مظلوم، اسی جیسے دسیوں مقولات آپ کو نہج البلاغہ مل جائیں گے۔ بیوی بچوں کی تربیت، اولاد کی نعمت، آخرت، برزخ، قیامت، سوالات، خدا، ایک ایک چیز مولا کائنات نے اپنے اس 4 سالہ دور حکومت میں نہج البلاغہ کے صورت میں ہم تک پہنچا۔ لیکن وہی علی کہ جو اتنے گوشہ و کنار مشخص و مبین و نورانی کر رہے ہیں، وہی علی ایک مقام پہ آتے گردن پہ تلوار رکھ جاتی ہے۔ وہی علی جھوٹے پروپیگنڈے کے سامنے اپنے افراد کی بے بصیرتی کی وجہ سے موسیٰ اشعری جیسے بے وقوف شخص کو بھیجنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ الفاظ میں غور کیجیے گا، علی مجبور تھے لوگوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے۔ وہ علی جو خدا اور خدا کی خدائیت کو بیان کر رہا ہے، وہی علی ان الحکم الا للہ کہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے، علی تمہارا کوئی رول نہیں ہے۔ وہی افراد جو علی کے ساتھ تلوار چلا کر معاویہ کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، نیزوں میں قرآن دیکھ کر دھوکے کھا جاتے ہیں۔ بے بصیرتی یہاں ہے، مظلومیت یہاں ہے۔ یہاں امام علی علیہ السلام مقام بیان میں نہیں ہے۔ دشمن کا پروپیگنڈا، یعنی علی ابن ابی طالب کی نفرت کو نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے، بچوں کے پاس جو جانور ہوتے تھے پالتو، ان کو چھین لیا جاتا تھا، چورا لیا جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے، بچے پوچھتے تھے، کہاں گیا ہمارا پالتو جانور؟ کہتے تھے کہ علی چورا کے لے گئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور دروغ گوئی کس گوئی اہل شام کی، ممبر شام کی، حاکم شام کی ہو سکتی ہے اس شامی سسٹم کی کہ علی قتل کر شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیا جائے، دہشت گردی ہو مسجد میں، اور خبر پہنچے اہل شام تک کہ علی نماز کی حالت میں مسجد میں شہید کر دیے گئے؟ تو وہ یہ کہ علی اور مسجد، وہ جو کل ایمان تھا، دیکھیں مولا علی کے فضائل کو ذرا ریویو کریں، کل ایمان ہے جس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جو نفس رسول ہے، قسم النار والجنہ، ایسے 10 یوں فضائل زبان سے دیکھا سوام ہے۔ یہ 40 سال میں، 40 سال میں کیا ہو گیا کہ علی شہید کیے جا رہے اور اسی علی کے لیے کہا جا رہا ہے جو مولود کعبہ ہے کہ علی اور مسجد، علی اور نماز؟ تصور کیجیے کتنی مظلومیت ہے۔ پھر علی وہ جو مقام بیان میں خطبے دے رہے ہیں، پہلو بیان کر رہے ہیں، جزئیات کو کھول کھول کر عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہی علی مقام بیان میں نہیں. مولا علی نے کہا اہل تم نے ہماری بات کیوں مانی, تم نے کفر کیا, لہذا اس مالک اشتر کو بلاؤ. مالک اشتر جو امیر شام کے خیمے کی طرح میں کاٹ رہا ہے, وہ خیمہ گرتا اور فوج بھاگتی اور فتح علی کی ہوتی. مالک کو بلوا لیا گیا, تلوار چلنی تھی اور تنابے کٹنی تھی اور قصہ ختم ہو جاتا ہمیشہ. شکریہ. مالک کو بلوا لیا, علی کی گردن پہ تلوار, علی توبہ کرو. توجہ کر رہے ہیں, یہ ہے یہاں پر کون لوگ آگے آئیں گے. یہاں بابصیرت افراد کی ضرورت ہے. عمار ابن یاسر علیہ السلام جیسے افراد جو پکڑ پکڑ کر تبیین کر رہے ہیں, جہاد تبیین بیان کر رہے ہیں, تشریح کر رہے ہیں, علی کی فضائل کو بیان کر رہے ہیں, اور پھر اسی عمار یاسر کے لیے رسول اللہ کے تقتل حفیت الباغیہ, اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب آپ دیکھیں کس درجے کی کس متروک ہوئی ہے علی اور اولاد علی کے, فضائل علی کے مقابلے میں, حقیقی اسلام و ولایت علی کے مقابلے میں. میں مختلف تعبیریں استعمال کر رہا ہوں تاکہ ان سب کو ایک تناظر میں دیکھا جائے, دین کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں, ولایت علی کے مقابلے میں. مولا اگر چوتھا خلیفہ بھی مانا جائے, چوتھا خلیفہ راشد کے مقابلے میں, کہ تقتل فیض الباغیہ, کہا کہ علی قصوروار ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ علی اگر عمار کو لے کے نہ آتے تو ہم بھی قتل نہ کرتے. اب آپ ہیلا سازی دیکھیں, بہانہ جوئی دیکھیں, کس کو دروغ دیکھیں کہ کس طریقے سے رسول کی حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے کہ تقتل فیض الباغیہ علی قصوروار ہے. تو پھر کہا گا, اس کے جواب دیا کہ پھر حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے. اگر ہند نے جگر چبایا تو قصور رسول اللہ نعوذ باللہ, کہ وہ لے کر آئے تھے چچا کو, لہذا یہ ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس ٹکر کا مقابلہ ہے, کس کو دروغ ہوئی کا حق و حقیقت کے ساتھ. لیکن علی جیسا امام بھی مجبور ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجے, مجبور ہے, بصیرت نہیں ہے, حق گوئی کی پہچان نہیں ہے, حق والے کی پہچان نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے اتنے انٹیلیجنٹ تھے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری, آگے خود آپ ڈیش ڈیٹ جو لگانا چاہیں. ادھر سے عمر بن عاص جس نے نیزوں پہ قرآن بلند کیے, اس نے آگے کہا کہ قبلہ آپ محترم ہیں, آپ حجت الاسلام آیت اللہ العظمیٰ ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ اتنے مقدس تھے کہ گھر میں بیٹھے ناخن کاٹ رہے تھے, نہ علی نہ معاویہ. تقدس کا عالم دیکھیں آپ, پاکیزگی دیکھیں, قرب خدا دیکھیں. علی جیسا امام تمہیں نظر نہیں آ رہا, احادیث رسول تمہیں نظر نہیں آ رہی, بیٹھے ناخن کاٹ رہے ہیں. آپ اتنے مقدس ماں ہیں, آپ پہلے اپنی آپ اپنی گفتگو آغاز. انہوں نے انگوٹھی اٹھاری, میں علی کو عدل کرتا ہوں. ادھر سے انہوں نے انگوٹھی پہن لی, میں معاویہ کو منسوخ کرتا ہوں. تقدس معاوی نے بہت نقصان پہنچا, بے بصیرت احمد نے گریہ کیا ہے. آخر یہ وہ مرثیے ہیں امام علی کے زمانے کے. اچھا یہ ایک مثال بہت تیزی کے ساتھ میں نے تمہید باندھی, اب میں سیرت آئمہ بتا. اگر جہاد تبیین کے لیے امام علی علیہ السلام مقام بیان میں ہوتے, جیسے توحید کے لیے, نبوت کے لیے, رسالت کے لیے, جتنے مقولات میں نے نام لیے, اگر امام علی مقام بیان میں ہوتے, کیا یہ نوبت ہوتی, کیا یہ نوبت آتی, کیا یہ صورتحال ہوتی؟ ہرگز نہیں. امام علی کے ہاتھ میں زنجیریں نہیں ہیں, امام علی آزاد ہیں, بظاہر چوتھے خلیفہ راشد ہیں, ہمارے امام ہیں جن کو ظاہری حکومت ملی ہے. ولی امام حکومت کا محتاج نہیں ہوتا ہے, اصل کوئی پابندی نہیں ہے امام پر. لیکن چونکہ امام مقام بیان میں نہیں کہ تبیین کر سکے, بیان کر سکے, لوگ اس کا ساتھ دے سکیں اور لوگوں کو سمجھا سکے, امام بھی مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر جو حالات ہوئے اور پھر جنگ نہر میں جو پیش آئی, وہ سب اسی کا پیش خیمہ ہے, اسی کا پیش خیمہ ہے. یہ ایک حصہ. اب آئیے کربلا کی طرف. امام حسین کو شہید کیا گیا, آپ کا لاشا پامال ہوا. پامال بھی ایسے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں جیسے پیس کا سرما بنا دیا گیا ہو. یہ الفاظ ہیں.
جس کو یعنی اب دیکھ رہے ہیں کہ کس یہ کون ہے نواز، جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں، دنیا پرستی مال و زر کی دولت مال حرام ان کے شکم میں تھا، اصل فرزند رسول قسیم النار والجنہ کے بیٹا جوانان جنت کا سردار اس کے خلاف، اصل امام حسین نے جہاد تبیین کیا ہے کربلا کر، پورے سفر میں جتنے بھی خطبات امام حسین کے جہاد تبیین پر مبنی ہیں، بیان کیا میں کون ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں، کربلا میں کئی مقامات پر، آپ جب حرم امام حسین کی طرف جاتے ہیں ایک چھوٹا سا بازار آتا ہے وہاں پہ ایک مقام ہے جب عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ سے امام ہم کلام ہوئے ہیں، وہ رہ کے حکومت کا پجاری اور شہوت پرست تھا، امام کہہ رہے میں تجھے اس سے بہتر دوں گا آخرت کی ضمانت دیتا ہوں، فرزند رسول کو پہچانتا ہے، آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، جاہل نہیں ہے عمر ابن سعد، یہ اسی سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے، عمر ابن سعد سعد ابن وقاص وہی، اب دیکھیں نا کیا سلسلہ ہے، مکالمہ ہوا امام کا کہ میں تجھے بہتر دوں گا، نہیں مانا، امام نے کہا اس لیے کہ تمہارے بیٹوں میں مال حرام ہے، امام حسین کا لاشا پامال ہوا، خیام تاراج کیے گئے، مال لوٹا گیا، نظر آتش کیا گیا، خواتین بچوں امام سمیت تمام افراد کو قیدی بنایا گیا، لیکن جناب زینب اس تمام اسارت و قید و زندان نہیں ہونے کے باوجود امام سجاد میں دو مولا کائنات کا مقام بیان اور جناب زینب امام سجاد علیہ السلام کو مقام بیان بتا رہا ہوں، وہاں علی جیسی شخصیت مقام بیان اور جہاد تبیین نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے ایک بیوقوف شخص کو بھیجنے کے لیے، لوگوں کے اصرار، لوگوں کی یوں کہوں کہ گردن پہ تلوار رکھنے کی وجہ سے، امام علی امام حجت خدا، توجہ کیجیے، یہ مقام بیان نہ ملا، موقع نہ ملا، امام یہ ہو جہاد تبیین اور جہاد بیان، آپ دیکھیں حضرت علی اکبر شہید کر دیے گئے جن کے بارے میں دشمن کو 100% یقین تھا کہ حسین علیہ السلام کی نسل امامت علی اکبر کو ملنے والی ہے، کیونکہ بڑے صاحبزادے تھے، ہمارے یہاں علی اکبر کو اکبر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ حضرت امام سجاد سے بڑے تھے، ٹھیک ہے نا، اب چونکہ ہمارے مشہور ہے اور مشہور کے خلاف کوئی بات کہنا جو ہے نا وہ ایک درد سر ہوتا ہے، لیکن بہرحال حضرت علی اکبر کی زیارت میں ان کی اولاد کا تذکرہ ملتا ہے، اہل بیت کی سیرت یہ تھی بچہ بالغ ہوتا تھا سن بلوغ کو پہنچتا تھا اس کے بعد شادی کر دی جاتی تھی، ہم حضرت قاسم کی شادی کے لیے جو شادی نہیں ہوئی تھی ماں کا ارمان تھا، شاعر کے الفاظوں عزت علی کو جد بنا دیا، چلے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علی اکبر جن کے بارے میں کہا ہے 18 سال بھی مان لیا جائے سن بلوغ کو عبور کر چکے ان کی شادی کا کوئی تصور نہیں ملتا، تو یہ ہماری کج فہمیوں کم علمی ہے اور اہل بیت کے حقیقی معالم سے دوری ہے، بہر علی اکبر علیہ السلام چونکہ بڑے صاحبزادے تھے، علی اوسط امام سجاد علی اصل سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، اس بنا پر دشمن کو یقین تھا کہ امامت علی اکبر کو منتقل ہونی ہے، لہذا جب اس نے ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ ہذا علی ابن الحسین، یا امام نے خود کہا نا علی ابن الحسین، اس نے علی ابن الحسین کو تو قتل کر دیا، اس کے اپنے زوم میں انہوں نے امامت کو منقطع کر دیا تھا، امام نے کہا نہیں وہ میرا بھائی تھا میں دوسرا علی ابن الحسین ہوں، تو اس نے کہا کہ تم اس لب و لہجے میں مجھ سے بات کرو گے، تم دیکھ نہیں رہے کہ ابھی تمہیں اتنا قتل کر کے آ رہے لاشے تمہارے پامال کر کے آ رہے قیدی بنا کے آ رہے، امام سجاد کا لب و لہجہ دیکھے اتو حددنا بالقتل ابن زیاد، ابن زیاد لگام دے اپنی زبان کو، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، یہ شہامت، یہاں امام سجاد بیمار نہیں ہے، امام سجاد لاچار نہیں ہے، امام ہے مقتل کا، نمائندہ ہے مقتل کا، تشیع کا، خدا کا نمائندہ ہے، وہ بیماری مصلحتن تھی، تو حددنا بالقتل، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، یہ لب و لہجہ، یہ شہامت، یہ کرجدار آواز، یہ حسینی عالمی لہجہ امام سجاد کا تھا، اچھا پھر جناب زینب کہا کہ لمبے قد بھر کر جناب زینب پہنچی ہیں, تو اسے کہا من ہذہ المتکبرہ, یہ تکبر کرنے والی عورت کون ہے جو میرے سامنے اس طرح چل کے آئی ہے؟ جناب زینب کہ جہاد یہ نہیں تھا کہ میری چادر لٹ گئی ہو تو اب میں اپنی زبان کو سلوں گی, میری آواز کا پردہ, ٹھیک ہے آواز کا پردہ تھا, ایک وقت تھا, اب جناب زینب مقام بیان میں ہیں, اگر زینب خاموش ہو جائے حسینیت تا قیامت خاموش ہو جائے گی. یہ جو کہتے ہیں قدم قدم پہ جلائے یزیدیت کے, قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجا گئی زینب, یہ جناب زینب کا کردار ہے. من ہذہ المتکبرہ, کون ہے جو اس شہامت و شجاعت کے ساتھ میرے دربار میں چل کے آ رہی ہے؟ کہا یہ ہذہ زینب بنت علی. پھر اسے کہا قتل کرا دو امام سجاد کو. جناب زینب آگے بڑھی, خبردار یہ کام نہ کرنا, مردوں میں ہمارے سوا کوئی نہیں, پہلے ہمیں قتل کرو یا ہمیں کہیں اور بھیجو, اس کے بعد امامت کا دفاع کرنے والی ہے. یہ مقام بیان ہے, یہ ایک ابن زیاد کوفے کا. آئیے بہت جلدی بہت تیزی کے ساتھ شام, وہاں پہ جناب زینب کا خطبہ. صرف ایک دو جملے عرض کروں گا, ایک دو جملے. یزید یبن الطلقاء, اے ہمارے جد کے ہاتھوں آزاد کی حقوق کے بیٹے, لب و لہجہ دیکھیں علی کی بیٹی کا, آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی, زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی, یہ لب و لہجہ, یہ ہے مقام تبیین جہاد تبیین. کہا مولا علی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں مولا علی کے, لیکن مقام تبیین و بیان میں نہیں علی, نہیں بول سک رہا, مجبور ہو رہا ہے وہ موسیٰ شریف جیسے بھیجنے کو, شخص کو بھیجنے کو. یہاں زینب کے ہاتھ رسن بستہ ہیں, سر میں چادر نہیں ہے, لیکن زبان آزاد ہے زینب کی. یہ ابن الطلقاء, اے آزاد کی ان کے بیٹے, کیا یہ انصاف ہے کہ نبی زادیاں گلی کوچوں میں پھیرائے جائیں اور تیری گھر کی خواتین پردے میں بیٹھی ہوں؟ یہ لب و لہجہ واقعی ضرورت ہے اس جہاد تبیین کو ان خطبات کے زمرے میں اور تناظر میں دیکھنے کی. ہم صرف رونے کے لیے خطبے پڑھتے ختم ہو جاتے, وہ شجاعت و شہامت تو دیکھو کس طرح یزیدیت کو مٹایا, کس طرح یزیدیت کو زمین بوس کر دیا. امام خمینی کا جملہ یاد ہے نا آپ کو, امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کو روز عاشورہ کربلا میں دفن کر دیا تھا. یہ وہ بصیرت رکھنے والا خمینی ہی کہہ سکتا, بظاہر امام حسین قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, تاراج ہو گئے, مال لوٹ لیا, اسارت میں ڈال دیا, زندان بنا دیا, قیدی بنا دیا, لیکن بابا سیرت نے کہا کیا کہہ رہی ہے, وہی چیز ہے عزیزان گرامی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مقام بیان میں ہے. یزید جتنے تیر تیرے جتنے تیر تیرے نشتر میں ہیں چلا لے, واللہ لا تمحو ذکرنا, کت کہہ دل مسعسا, جتنی صحیح کر سکتا ہے کر لے, جتنی چالیں تدبیریں مکر کر سکتا ہے, واللہ لا تمحو ذکرنا. اب جناب زینب کونے میں کھڑی ہو گئی نہیں, دربار میں جہاں سفرا موجود ہیں, جہاں وزرا موجود ہیں, جہاں عوام موجود ہیں, خواص موجود ہیں, وہاں علی کی بیٹی کر رہے دروازے کہہ رہی ہے یا ولد طلقہ, کیا حشر ہوگا یزید کا, اس کے جو کرتوت بیان کی, اس کے آبا اجداد کے سب کھول کر مقام بیان میں جناب زینب کت کہہ دے, واللہ لا تنہو ذکرنا, قسم خدا کی تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا, تو سمجھتا آل محمد کو تو نے قیدی بنا کر ہماری فضیلتوں کو گھٹا دیا یا ہمارا ذکر مٹا دیا؟ یہ چار دن کی زندگی یزید سن لے, اس کے بعد راج ہمارا ہی ہوگا, حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. یہ مقام بیان امام سجاد کا خطبہ, بس آخری روایت, مقام بیان امام ہتھ گڑیوں بیڑیوں میں, لیکن زبان امام مقام بیان میں ہے. وہ پورا واقعہ دربار یزید میں کہا کہ امام نے کہا مجھے بھی جانے کی اجازت دی جائے, لوگوں نے یزید نے منع کیا, اسے پتہ تھا کہ جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا, لیکن انہوں نے کہا یہ تو لاغر ہو رہا ہے, یہ کیا بولے گا بیچارہ, جب امام پہ گئے وہ پورا خطبہ آپ نے سنا ہوا ہے. کون سا شام ہے یہ؟ 62 ہجری کا شام. مولا کائنات کی شہادت کب ہو رہی ہے؟ 40 ہجری میں. حاکم شام کب قابض ہوا اس سلطنت پر؟ دوسری دور سے یہ سارا سلسلہ ہو گیا تھا. صحیح، یہ سارا سلسلہ ہو گیا تھا اور حکومت بن گئی تھی، پھر یزید کی بیعت لی گئی. وہ سارا سلسلہ تاریخی جو شواہد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان 40 سالوں میں جب تک مولا کائنات نے مسلسل دروغ گوئی، پروپیگنڈا، جھوٹی مشین کی، علی اور مسجد، علی اور نماز، ایک دو. اسی دور سے مولا کائنات پر سب و شتم کا آغاز ہوا جو عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک چلا. اس بندہ خدا نے بہرحال اس کو ختم کرایا. سب و شتم، جیسے آج اہل بیت پنجتن کے نام لیتے ہیں اہل سنت کے خطبے جمعے میں، ناصمی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اسی طرح جز قرار دیا کہ علی پر سب و شتم کیا جائے. جس کا نام علی ہو بیت المال سے نام کاٹ دو، وظیفہ نہیں، گھر گرا دو. علی کے نام سے اتنی دشمنی، علی مہوی پر مشتمل ہے شامی مشینری. اب یہ تصور دیکھ لیں. پھر 60 میں تقریباً امیر شام اس دنیا سے جاتا ہے اور پھر یزید برجمان ہوتا ہے اور مسلط ہوتا ہے. اب جناب زینب اسی شام میں کہ جہاں پر علی پہ سب و شتم کیا گیا، امام سجاد اور اہل بیت لائے گئے. مقام بیان میں ہی دونوں حسنیاں، میں بار بار مثال دے رہا ہوں مولا علی کی اور مثال دے رہا ہوں امام سجاد اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی، کہ امام سجاد نے خطبہ دیا، خطبہ ایسا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے وہ فضائل پڑھے. معذرت کے ساتھ ایک بہت ہی عامیانہ لفظ استعمال کروں گا، ممبر سے مناسب نہیں ہے، یعنی یزید کو دھو دیا. معذرت کے ساتھ بہت ہی عامیانہ لفظ استعمال کروں گا، مناسب نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس عامیانہ سے بہتر اور کوئی لفظ مل جائے گا، لیکن میں عمدن ہی استعمال کر رہا ہوں. یزید جیسے پلید اور خبیث کے لیے واقعی دھو دیا. ایسے فضائل بیان کیے اپنے دادا علی کے، امام وقت امام سجاد میں لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. یہ وہی تھا کہ جب خطبہ دیا امام نے اور نماز ہو گئی اور پھر سارا سلسلہ ہوا اور قطع کیا گیا. نہیں کیا جاتا، انقلاب آ جاتا، دربار میں انقلاب آ جاتا. مقام بیان میں ہے امام، تصور کیجیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیدل بیڑیاں، شہادت دے کے آ رہا ہے، باپ کا پامال شدہ لاشا دفنا کے آ رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو دفنا کے آ رہا ہے، 72 افراد کو اپنے ہاتھوں سے اور اصحاب کے ساتھ مل کے دفنا کے آ رہے ہیں امام. اور حالت یہ ہے امام کی کہ اکاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. اللہ اکبر. امام سجاد کہہ رہے، امام سجاد سے پوچھے کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ نہ کربلا کا تذکرہ، نہ شہادت کا تذکرہ، نہ تاراجی کا تذکرہ، الشام، الشام، الشام. کھا گیا شام سید سجاد کو، داغدار کر دیا کلیجے کو، زخمی کر دیا سید، برسوں روئے. الشام، الشام، وہی شام ہے، وہی امام ہے. کہتے تھا میری پھوپھیاں ساتھ ہیں، میری بہنیں ساتھ ہیں، میری بیٹی، میں نہیں بولوں گا. امام جناب زینب کہتے تھے میری آواز کا تو پڑتا ہے، میں نہیں بولوں گا. نہیں، بتایا کہ دیکھو جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرو. جہاد تبیین یہی ہے کہ بیان کرو، کھول کے بیان کرو. آج ضرورت ہے تشیع کو کہ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، بیان کرے حق و حقیق. یہ مناظرہ ہونا چاہیے، لیکن عامیانہ مناظرہ اور یوٹیوب پر پیسے کمانے والا مناظرہ، معذرت کے ساتھ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. مناظرہ ہونا چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، تشیعوں کے لیے دلائل ہونے چاہیے، تاریخ اور گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ایک لب و لہجے کے ساتھ، ایک طریقے اور طور کے ساتھ، اور ایک میتھڈ کے ساتھ. لیکن یہ جو ہمارے عامیانہ مناظرہ ہو گیا ہے نا یوٹیوب پر پیسے کمانے کے، معذرت کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ، نہ کوئی عامیانہ لفظ،
نہ نعوذ باللہ کوئی رقیق جملے, نہ کوئی غیر اخلاقی کلمات, کچھ نہیں. حق و حقیقت دونوں میں نہیں. یہ ہے مقام بیان, یہ ہے جہاد تبیین ان دو ہستیوں کا. اور یہی خطبے امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے باعث بنے کہ یزید کی حکومت نابود ہو جائے. اور یزید جیسا فاسق و فاجر و شرابی و زانی شخص اس گھمنڈ میں کہ میں حاکم ہوں, مکہ و مدینہ پہ حملہ کرتا ہے, وہاں سے مسلمانوں میں بغاوت شروع ہوتی ہے, اصحاب رسول اور ان کے صاحبزادے آتے ہیں, اور پھر یہاں دیکھ کر ایک تحریک شروع ہوتی ہے, اور پھر سارا انقلاب کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. حق و حقیقت کے بیچ کس نے ڈالا؟ اسی شام میں جہاں علی کے فضائل پڑھنا سے پابندی تھی, علی نام رکھنے والے شخص کا گھر گرا کر اس کا نام بیت المال سے کاٹ دیا جاتا تھا. سوشل بائیکاٹ, اقتصادی بائیکاٹ, تشہیروں کا توجہ کیجیے. بعض کے آئمہ بھی جس کو مقام بیان کا موقع ملا, امام نے تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کیا. لہذا اگر آپ کو پڑھنا ہے تو 250 سال انسان کتاب پڑھیے تاکہ پتہ چلے آئمہ کی. آئمہ کی استاد ادیب عادل کی کتاب ہے, آئمہ کی سیاسی جدوجہد, اس طرح کا کوئی نام ہے, تاریخ آئمہ, یہ کتابیں اردو میں موجود ہیں, پڑھیے پتہ چلے آئمہ نے کس طرح کی جدوجہد کی. بس حضرت گرامی, مقام بیان, جہاد تبیین, ذمہ داری, یہ تشیع کا خاصہ ہے. امام سجاد تمام تر مسائل کے باوجود شب عاشور عالم یہ تھا کہ بچی جو تھک کے سو گئی پھوپھی کی گود میں, اچانک سے آنکھ کھلی, سکینت اور خوف محسوس ہوا کہ کوئی مجھے تماچے نہ مار دے, اپنی پھوپھی سے لپٹ گئے. اور اسی اثنا میں جناب سکینہ کا یا بعض دیکھا جناب رقیہ کا ہاتھ سر پہ گیا, تو کہا کہ پھوپھی اماں میرا سر برہنہ ہے, میرا سر برہنہ ہے. جناب زینب نے کیا کہا؟ رقیہ یہ جناب سکینہ جو بھی تھا, بیٹی تیری پھوپھی بھی اسی عالم ہے. اللہ اکبر. رات کا اندھیرا تھا, رات گزر گئی, اب جو صبح طلوع ہوئی ہے, عجیب عالم تھا. بیوی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپانا شروع کر دیا. اصل نبی ذاتیوں, اصل آپ دیکھیں ایک وقت یہ عالم ہے نبی ذاتیوں کا, اور ایک وقت جناب زینب کا ذمہ داری. سمجھے کہاں کیا ذمہ داری ہے. اونٹ لائے گئے, اونٹوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی, ایک اضطراب تھا. بعد میں کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ اضطراب کیسا تھا, ہم ہمیشہ اونٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں اونٹوں میں اضطراب دیکھنے میں نہیں آتا, یہ انوکھا اضطراب تھا. امام نے کہا کہ بڑے اونٹ پر الہام خدا ہوا, یہ آل محمد ہے. بڑے اونٹ نے چھوٹے اونٹوں سے کہا, یا ان کا سردار تھا یا جو بھی تھا, اس نے کہا کہ دیکھو ہم مجبور ہیں, آل محمد ہم پہ سوار کیے جائیں, مجبور ہیں. ایسا جتنا ہو سکے آہستہ چلنا, خود سختی برداشت کر لینا, آل محمد کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ صبح عاشور کا آغاز. اور پھر 11 محرم کو جو قافلہ چلا ہے وہ مشہور ہے کہ جناب زینب نے ایک ایک کو سوار کیا, اور اس کے بعد جب تنہا رہ گئی بہن تو فرات کی طرف رخ کر کے کہا, اے بھائی عباس بڑی شان سے بہن کو لے کر آئے تھے نا مدینے سے, آؤ تیری بہن سوار ہونا چاہتی ہے. اللہ بس ادا رو. یہ کربلا کے 12 محرم کا دن آیا, بنی اسد کے مرد ان کی خواتین کے دانوں کے بعد جب اس قابل ہوئے کہ وہ آئیں, کچھ پہلے آ گئے تھے, کچھ خواتین کے کہنے پر آئے, پریشان تھے کہ سر نہیں ہے, یہ کس کا لاشا ہے, فرزند رسول کون ہے, عباس اردار کون ہے. اسی اثنا میں دیکھا کہ دور سے خاک اڑ رہی ہے, پریشان ہو گئے, شاید یزیدی فوج آ گئی, مگر جب پہنچے تو دیکھا اعجاز امامت سے امام سجاد تشریف لائے ہے. امام نے اپنا تعارف کرایا, تعارف کرانے کے بعد گنج شمادہ تیار ہوا. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی تدفین کے مراحل کو طے کیا. اس کے بعد چچا عباس کی قبر پہ تشریف لے گئے. علی اکبر کو حسین کے پائی تھی, علی اصغر کو حسین کے سینے کے ساتھ سلایا ہے عزادارو. اس کے بعد گنج شہدا آپ گئے ہیں زواری پر کربلا کی زیارت کے لیے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تمام اصحاب کو ایک ساتھ دفن کیا ہے. عزادارو یہ جو امام زمانہ کہتے ہیں میرے جد کا لاشا پامال ہو چکا تھا, یہ صرف ایک حصہ ہے. لاشا ایسے پامال ہوا تھا کہ امام کے بدن کی شناخت نہ رہی تھی, ایک ایک جز ایک ایک بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. یہ وہی نعرہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو پانچ آوازیں دیں گے, ان میں سے ایک آواز یہ ہوگا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لاشے کو میدان کربلا میں پامال کیا, ایسا پامال کیا شناخت نہ رہی. عزادارو آپ کو پتہ ہے نا جب کسی کو دفناتے ہیں تو دائیں و بائیں سے پکڑا جاتا ہے, بیچ میں ایک رسی ڈال کر جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر جنازے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے. مگر امام حسین کا جنازہ, امام حسین کا لاش اتنا پامال ہو چکا ہے, سید سجاد گردن کی طرف سے اٹھانا چاہتے ہیں, جسم ڈھلک رہا تھا کیونکہ بند بند جدا تھے, گوشت جدا جدا تھا, پائتی کی طرف سے اٹھانا چاہتے ہیں. مگر یہ عالم تھا امام ایک دفعہ بیٹھ گئے, سب کو جھکا لیا, پھر سر کو اٹھایا, بنی اسد سے کہا بنی اسد کوئی چٹائی یا بوریا لا دو تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا سکوں. عزاداری ایک چٹائی اور بوریا منگایا گیا. امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مظلوم کا پامال شدہ لاشا رکھا. عزادار چٹائی میں رکھنے کے بعد قبر مطہر میں امام کا جنازہ رکھا, قبلہ رخ کیا. عزادار طریقہ یہ ہوتا ہے نا, تم نے بھی تدفین میں شریک ہوئے ہوں گے, کیا ہوتا ہے بندے کفن کھولے جاتے ہیں, آخری دیدار کرایا جاتا ہے. ارے حسین کو کفن کہاں نصیب ہوا, ارے سر اقدس کہاں تھا جو آخری دیدار کرا تھے. بس عزادار ہو اسی طرح تدفین کے بعد میرا چوتھا امام پہنچا ترائی میں, فرات کے کنارے امام سجاد نے حضرت عباس علمدار کی قبر تیار کی. اللہ بحر العلوم کے زمانے میں قبر عباس کی تعمیر کی نوبت ہوئی. علامہ بحر العلوم نے ایک مزدور کو ساتھ لیا, سیڑھیاں اتر کر سرداب میں اترے. عزادارو کیا ہوا, تصور کر سکتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس سے پہلے کے واقعے سنانا چاہتا ہوں, کتنا روب تھا عراق میں حضرت عباس علمدار کے حرم کا, زائروں کا سردار تہران آیا, کسی نے اس کا مال و اسباب پاسپورٹ لوٹ لیے, وہ تہران میں پریشان کھڑا تھا. کہنے لگا میں ایک دکان میں پہنچا قالین کی, اس سے کہا ٹوٹی پھوٹی عربی میں اور فارسی میں کہ وہ سمجھ سکے, اس نے کہا کہ میں زائر ہوں, زن و اپنے زن اور بچوں کے ساتھ یہاں ہوں, خدا کے لیے مجھے اتنا پیسہ دے دو کہ میں کربلا چلا جاؤں. اس نے کہا کہ حسین اور عباس کے نام پہ مجھے دے دو. اب یہ قالین فروش تاجر کہتا ہے میں نے اپنی تجوری کھول دی, جتنا مال لینا چاہے لے لے. اس سے اپنا نام لکھ کے دیا کہ جب مولا عباس کے حرم آنا تو میرا نام لے کے میرے پاس آ جانا. کہنے دو تین سال بعد اس کو میں نے پیسے دے دی, چلا گیا. دو تین سال بعد میں گیا, میں اس کا نام لے کے, پتا چلا حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے حرم کے مجاوروں کا سردار ہے. میرا ہاتھ پکڑا, چل میرے ساتھ. کہا کہ رات کی تاریکی ہوئی, دروازے بند ہو چکے ہیں, مجھے ساتھ لے کے چلا, دروازہ کھولا, چابی اس کے بعد کئی سیڑھیاں اترے,
جب نوترے تو عجیب خوشبو تھی, تو مجھے کچھ نیزے نظر آئے, مجھے کچھ تلواریں نظر آئی, کچی مٹی نظر آئی. تو میں نے پوچھا بتا یہ کون سی جگہ ہے, یا یہ کوئی مصنوعی کربلا بنائی ہے؟ اس نے کہا تجھے پتا نہیں تو کہاں ہے؟ یہ حسین کی قتل گاہ ہے, حسین کی قتل گاہ. اب یہ ایرانی تاجر کہتا ہے میرے اوسان خطا ہو گئے, اوسان خطا ہو, میں قتل گم, چند نیزوں کو چند تیروں کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. اللہ اکبر, اب اتنا خوف و دہشت. اللہ اکبر, اب اللہ محروم لے کے چلے حضرت عباس کی قبر پر. میں مساجد مشن روڈ میں کہتا ہوں, کہا کہ علامہ مجھے صرف ایک سوال کے جواب دیجیے, ہم نے سنا قمر بنی ہاشم جب ذوالجنہ میں بیٹھتے تھے تو آپ طویل القامت تھے, آپ کے پیر زمین میں خط بناتے تھے. کہا کہ ہاں. کہا کہ علامہ یہ بتائیے اس چھوٹی سی قبر کا راز کیا ہے؟ علامہ بہر لوگ نے اپنا ماما پھینک دیا, سرو سینہ پیٹا, ارے تو نے کیا پوچھ لیا؟ ارے جب میرا مولا زی سے زمین پہ آیا چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا, کوئی کہتا تھا یہ سکینہ کا سکہ ہے اسے مارو, کوئی کہتا تھا عباس علمدار حسینی فوج کا سالار اسے مارو, کوئی کہتا تھا زینب کے پردے کا محافظ ہے قتل ہو اربا اربا, ارے عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سید سجاد نے, ارے ابا کے دامن میں عباس کے لاشوں کو جمع کیا, دیر تک گریا کیا, سب سے زیادہ دیر سید سجاد نے عباس کی قبر پہ لگائی. چچا عباس شان کٹا کے ترائی میں سو گئے, مگر سید سجاد بے مکھنؤ چادر پہنو.
وسيعلم الذين ظلموا هي من قلب يلقى بالباطل حسين.